الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بحارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به البصر وزاد السامعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارشاد باری تعالیٰ ہے بلا جو شخص مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے اس کے لیے ایسی روشنی یعنی نور کر دی کہ اس کے ساتھ آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ان سے نکل نہیں سکتا اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال اچھے معلوم ہوتے ہیں اب امن کان امیتن بلا جو شخص مردہ تھا فأحییناہ پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا معزز سامعین کرام عالم خلق عالم امر بنیادی طور پر بات جب ابتدا میں آئے گی تو ابتدا عالم امر سے ہوگی عالم امر کی کیفیت اور حال پر کوئی بھی پہلو آئے گا تو اسے دوامی کیفیت ہوگی لیکن اس کی نسبت جب عالم خلق پر بات آئے گی تو اسے فنا ہونا ہے اس کا وقت یا تکرر پر بات آئے گی دوامی بات یہاں نہیں آئے گی اور جب اسی نسبت سے آپ عالم خلق میں اس آب و گل میں کسی موضوع یا کسی بات کو لے کر چلیں گے تو اس میں ابتدا انتہا دونوں پہلوؤں پر بات ہو پھر اور باریکی میں جائیں تو عالم خلق موت و حیات اس میں ایک ایسا مسلسل عمل ہے کہ موت و حیات رواں ہے جہاں موت ہے وہاں حیات ہے جہاں حیات ہے وہاں موت ہے ایک تسلسل ہے ایک مسلسل عمل ہے تا کہ عالم خلق کی جو کلی عمر ہے جو کلی فرصت ہے وہ پوری اور تکمیل کو نہ پہنچے اور جو روز معاشر کو سور پھونکا جائے گا وہ اس کی کلی جو عالم خلق ہے اس کی انتہا ہے اختتام ہے وہاں فنا ہے اور یہاں اللہ کریم نے جو ارشاد فرمایا کہ بھلا جو شخص مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اب جب بات آئی شخص کی تو اس سے مراد اس کا ہونا اس کے ہونے کے بعد کی کیفیت ہے وگرنہ تو کوئی تھا نہیں نہ ہونے کو رب کائنات نے ہونا عطا فرمایا ماں کے پیٹ میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے اس کا وجود مکمل ہوتے ہوتے بھی حیات نہیں ہوتی تا کہ اسے حیات عطا نہیں کر دی جاتی اور اس عطا کرنے سے پہلے وہ گوشت کا لردہ جو ایک لوتھڑا ہے وہ بھی ایک مردہ ہے بے جان ہے اللہ کریم جب اسے حیات عطا فرماتے ہیں تو پھر وہ زندہ ہوتا ہے زندہ کہلاتا ہے لیکن یہاں جب ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اومن کان میتن بھلا جو مردہ تھا فأحییناہ پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا تو موت و حیات کی تو بات ہے لیکن یہاں جو حصہ مخصوص فرمایا جا رہا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس اور ہم نے اس کے لیے ایسی روشنی ایسی نور اس کو عطا فرمایا کہ اس کے ساتھ آدمی میں چلتا پھرتا ہے اب یہ جو دوسرا پہلو ہے یہ اس بات کو بہت واضح کر دیتا ہے کہ یہ زندگی کے کس حصے پر بیان فرمایا جا رہا ہے کمم مسلو فی ظلمات لیس بخارج منہا بھلا اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں اور اس سے نکل نہیں سکتا تو یہ جو میت اور حیات یہ جو دونوں کیفیات بیان فرمائی گئی ہیں اس کے ساتھ ایمان اور بے ایمانی کی کیفیت ہے عمومی حیات کی جب بات آتی ہے تو ایک حیوانی حیات جو ہے، تخیری عمل جو ہے، وہ تو ہر ایک میں ہے. سارا وجود سلامت ہوتا ہے، لیکن کوئی ایسی شے ہے جو اس وجود سے خارج ہو جاتی ہے تو ہر شے بے جان ہو جاتی ہے، دیکھتا نہیں، سنتا نہیں، سمجھتا نہیں، حرکت نہیں کرتا. حالانکہ ذہن بھی ہے، آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، ظاہری وجود بھی ہے، لیکن ہر شے فنا کی طرف چل پڑتی ہے. تو کوئی شے ایسی ہے جو اس سے نکل جائے تو وہ اس سے عمل کے جو عملی حصوں میں ہیں یا حیات کے ہیں وہ ختم ہوتے چلے جائیں. تو اور حیات ہی پر جب بحث کی جائے تو جانور بھی تو زندہ ہیں، ایک مکھی مچھر بھی تو زندہ ہے، چرند پرند زیر آب زیر زمین کتنی ہی مخلوق ہے جس میں حیات ہے، اور ان کی پیدائش بھی ہے، افزائش بھی ہے، صحت و بیماری اور موت تک کا ہر عمل ان کے ساتھ بھی ہے. اور اس ساری موت و حیات میں جو انسانی حیات ہے اور یہ جو عمومی حصے حیات کے ہیں، بہت بڑا فرق ہے. اللہ کریم نے، جیسے میں نے بنیادی طور پر اور ابتدائی طور پر عالم امر اور عالم خلق کی بات کی، تو اسے جو اس بشر کو، مجھے اور آپ کو جو اللہ کریم نے حیات بخشی ہے، اسے خصوصی ایک تعلق کل الروح من امر ربی، جو اللہ کریم کے امر سے ہے، وہ خصوصیت اسے نصیب ہوئی کہ یہ عمومی حیات سے بالا ہو. اب عمومی حیات سے بالا ہونا یا اشرف المخلوق ہونا، اس میں کمال ذات ہماری طرف نہیں آئے گا، یہ عطا اور یہ کمال ذات باری تعالی کی طرف جائے گا، چونکہ اس نے ہمیں اپنی عبادت کو پیدا فرمایا. اب وہ جو روح کا ربط عطا فرمایا اس حیات میں، جو آمیزش عطا ہوئی ہمیں، وہ اس قابل کرتی ہے کہ اللہ کریم کی عبادت کی جا سکے. وہ احکامات جو اس نے عطا فرمائے ہیں، اس اہل ہو کہ ان احکامات کو سمجھے، سمجھ کر اور اپنی دانست اور اپنے فیصلے سے پھر اس پر عمل پیرا ہو، اسے صحیح جان کر، اور اس عمل پیرا ہونے میں جو عظمت ہے وہ اس کی عبادت میں ہے. اشرف المخلوق سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں متکبر ہو جاؤں کہ جیسا میں ہے ایسا اور کوئی نہیں ہے. یہی بات تو شیطان نے کی تھی نا کہ اللہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا، اور اسے آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے، یعنی اس بشر کو آپ نے مٹی سے پیدا فرمایا، تو میں اس مٹی سے افضل ہوں، تو میں فضیلت رکھتا ہوں. اب اپنے تخلیق کو اس نے جب ذات کی طرف منسوب کیا تو وہ متکبر ہو گیا، دھتکارا گیا، پھٹکارا گیا، ظلم کرنے والا ہو گیا، زیادتی کرنے والا ہو. یہی پہلو اگر اشرف المخلوق اپنے آپ کو یہ خلق سمجھتی ہوئے باقی ہر شے سے اپنے آپ کو بلند سمجھے گی اور ذات میں آئے گی، تو پھر اس کا اختتام بھی تکبر کی کیفیت میں ہوگا، اور تکبر کا انجام بد ہے، اچھا اور صالح نہیں ہے. پھر اللہ جل شانہ نے جب یہ تقسیم فرما دی کہ یہ جو عمومی حیات ہے اس پر تو بات آئے گی، تو چرند پرند جانور ہر شے، ایک زندگی موت حیات، زندگی کا پورا نظام ہے جس میں سے گزر رہے. اگر وہی زندگی ہے تو پھر کوئی زندہ اور موت ہونا اس میں پھر کوئی فرق نہیں ہے. ہاں، حقیقی حیات جو ہے وہ وہی ہے جس مقصد کے لیے اللہ کریم نے پیدا فرما، اور جو عظمت اپنے امر سے عطا فرمائی ہے، جو اسے افضل الخلق کے درجے پر پہنچاتی ہے، اور افضل الخلق اس کی عبادت کی طرف مبذول ہوگا، ہماری ذات کی طرف نہیں آئے گا. وہ عظمت اس کی عبادت کے لیے ہے، ذاتی انا کے لیے نہیں ہے. جب وہ اس حقیقت سے نا آشنا ہو اور اس طرف کی رغبت نہ رکھتا ہو، چونکہ تخلیقی طور پر یہ وصف اس کے اندر موجود ہے، اور وہ ذات کی طرف اپنا فیصلہ لے آئے بجائے ذات باری تعالی کی طرف، تو پھر اس کی حیات حیات کے معنوں میں نہیں رہے گی. وہ موت و حیات کی بات کے قابل نہیں رہے گا, چونکہ موت تو حیات کی بات, تو حیات کے بعد کی بات آئے, وہ تو ہے ہی زندہ ہی نہیں, وہ ہے ہی میت. اور جب یہ فرمایا او من کانا میتن, بھلا جو شخص مردہ تھا, بڑا واضح صاف, فاحیناہ وجعلنا له نورا, اسے اللہ کریم نے حیات بخشی, کس سے؟ نور سے. نور یمشی بھی فی الناس, اور ایسا نور بخشا جسے لے کر وہ مخلوق میں چلتا پھرتا ہے. اب مخلوق میں چلنا پھرنا چوپائے کا بھی ہے, گدے گھوڑے کا بھی ہے, جانوروں کی کون سی قسم ہے جو چل پھر نہیں رہی, جنگل میں بھی ہے, انسانوں کی آبادیوں میں بھی چل پھر رہی ہے, لیکن حیات کے ساتھ چلنا کیا ہے, اور نور اور روشنی اور اندھیرا کیا ہے؟ اب جو صاحب بصیرت ہے اس سے جب پوچھا جائے کہ روشنی اور اندھیرا کیا ہے, تو وہ بڑا واضح بتائے گا کہ میاں اندھیرے میں کچھ سجائی نہیں دیتا, روشنی میں یہ جو استعداد مجھے میرے مالک نے بینائی کی دی ہے, اسے میں بروئے کار لا سکتا ہوں, چلتے ہوئے میں راستے کا تعین کر سکتا ہوں, میں راستے کے پتھروں اور ٹھوکروں سے بچ سکتا ہوں, میں اپنے لیے کسی چیز کے حصول میں سہولت رکھتا ہوں, اور اپنا نقصان جب سے بچنے کی جو ہے استعداد مجھ میں پیدا ہوتی ہے. ایک نظام حیات ہے جس میں انتہائی زندگی سہل ہوتی ہے اس دیکھنے سے. پھر اس کائنات سے جو محظوظ ہونا, جو لطف نصیب ہوتا ہے اس دیکھنے کا, وہ نابینا نہیں بیان کر سکتا. اور بینا کی آنکھ پر پردہ ڈال دو, پھر اس سے پوچھو کہ بینا ہونا اور نابینا ہونا اس سے کیا بنتا ہے, اس سے کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا بھلا اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جسے حیات نصیب ہوئے اور یہ نور نصیب ہو, پھر ناس, اب دیکھنے والا جب چل رہا ہوتا ہے تو رستے کا تعین, ایک ایک قدم کا رکھنا بڑی باریکی تک دیکھتا. تو یہاں جب یہ بات آئے گی کہ مخلوق خدا میں رہنا, تو وہ اسلوب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے, ان کے تحت زندگی بسر کرنا, انسانیت اور انسانیت کی جو معراج ہے وہ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. وزر سامعین کرام, جب وہ عملی زندگی میں آتا ہے, اس حیات کے بعد جو حرکت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایسی حرکت ہے جو مثبت ہے, وہ ایسی حرکت ہے جو اس کے ہر عمل میں غلط اور صحیح کی پہچان رکھتی ہے. اور جب غلط اور صحیح کی پہچان رکھی جائے تو حیات کو جو ہے ایک فلو ملتا ہے, ایک نظم ملتا ہے, ایک مثبت حصے نصیب ہوتے ہیں. اور جہاں غلطی کی جائے, جہاں تجاوز کیا جائے, معزز سامعین کرام, وہاں فساد کی بنیاد پڑتی ہے. اور وہی غلطی اگر دہرائی جائے یا اسی غلطی پر قائم رہا جائے تو پھر فساد بڑھتا ہے. اب جب آپ موت کی بات کرتے ہیں تو موت صرف موت تک بات نہیں رہتی, کسی چلتے پھرتے آدمی کو, انسان کو جب موت آ جاتی ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کا وجود پھر قائم نہیں رہتا, گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو بات موت ہی پر نہیں رکتی, اگر نہ سنبھالا جائے, جو اصول اللہ کریم نے عطا فرمائے ان کے مطابق نہ چلا جائے, تو پھر تعفن پھیلتا ہے. وہ تعفن نہ صرف ہوا کو, فضا کو خراب کرتا ہے, بلکہ اس سے مزید بیماریاں اٹھتی ہیں, فساد پیدا ہوتا چلا جاتا ہے نظام حیات میں. اب جتنا وہ وجود ہے اتنا تعفن اور اتنا فساد پھیلتا چلا جائے گا. بہن ہی اسی طرح جب کوئی غلط عمل اختیار کیا جاتا ہے یا غلط عمل سرزد ہوتا ہے تو اس کے نتائج میں بھی ایک فساد پیدا ہوتا ہے. اب وہ جس درجے کا عمل تھا, جو اس کی جگہ تھی, اتنا ہی وہ فساد پیدا ہوگا. اب جب ہم اپنی غلطی کو دیکھیں گے, اپنے اعمال کو دیکھیں گے, ایک غلط عمل بنیادی طور پر زیادتی، پھر اس غلط عمل سے جو نتائج مرتب ہوئے ان کا اثر جو معاشرے پر آیا، یہ پھر دوسرا سوال. جو فساد کا سبب میرا عمل بنا، میرے عمل پر تو سوال ہے، اس سے مزید جو آگے فساد پیدا ہوتا چلا گیا اور مخلوق خدا کو تکلیف پہنچتی چلی گئی، پھر وہ دوسرا سوال بھی بن جائے گا. اسی طرح جب عمل صالح اختیار کیا جاتا ہے تو عمل صالح ایک حصہ، پھر اس عمل صالح سے جو مثبت نتائج مرتب ہوتے ہیں، جو مخلوق خدا کو فائدہ پہنچتا ہے. ایک سادہ سی مثال آپ کو عرض کرتا ہوں. راستے سے ایک پتھر اٹھا دینا ایک عمل ہے، صالح عمل ہے. اب راستے میں ایک پتھر پھینک دینا، ایک تو عمل ہو گیا، پھر ایک اس کا نتیجہ آیا. عمل صالح کیا کہ راستے سے پتھر ہٹایا، ایک عمل ہو گیا. نتیجہ کیا ہوا؟ وہاں جو بھی اس جگہ سے گزرا بآسانی گزر گیا. راستے میں پتھر پھینکا گیا، ایک عمل ہو. اب مزید برآں کیا ہوا کہ جو بھی گزر رہا ہے اسے وہاں سے ٹھوکر لگ رہی ہے، تو یہ دوسرا حصہ آ گیا. اسی طرح یہ جو کفر و شرک کی موت ہے، یہ نہ صرف ذاتی حصے کی موت کا سبب ہے بلکہ معاشرے میں ظلم کا سبب بنتی ہے. آج ہم کتنی بحث کرتے ہیں اپنے معاشرے میں خرابیوں کی، خرافات کی، قرآنیت کی، بد تہذیبی کی، بد اخلاقی کی، اور عجیب بات ہے اس اظہار میں معاشرے کی کمزوریوں کی جو نشاندہی کی جا رہی ہے، اس اظہار میں ایک طوفان بدتمیزی بپا ہو. عجیب بات ہے کہ ہم تصحیح کر رہے ہیں اور انداز کیا ہے؟ بد اخلاق. اخلاق کے دائرے سے باہر جا کر ہم اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں. دیکھیں نا کس حد کو ہم پہنچو. اب کیا سبب؟ وہ کیفیت اور حال جو اللہ کریم نے اپنے اس مخلوق کے لیے پیدا فرمایا، جب اس سے ناشنا ہوگا تو ایک عمل تو غلطی کا ہوگا، پھر دوسرا جو پتھر اس نے راستے میں پھینکا، پھر اس سے ٹھوکریں بھی مخلوق کھائے. یہ وہ راستے کے پتھر ہیں جو ہمارے اعمال ہیں، اور یہ جو نتائج ہیں اس پتھر کے ہونے کی وجہ سے ہم جگہ جگہ ٹھوکر کھا رہے ہیں. کہیں کسی خاتون کی عزت تار تار ہو رہی ہے، کہیں بچے اغوا ہو رہے ہیں، کہیں چوری اور ڈاکہ ہو رہا ہے. ہمارا مظلوم ظالم کی حد کو پہنچ چکا ہے. ظاہری طور پر مظلوم ہے، اس سے جو طاقتور ہیں ان کے سامنے مظلوم ہے، لیکن اگر اس مظلوم کی سلطنت، یعنی جو اس کے اختیار میں، وہاں جا کر دیکھیں جتنا اختیار وہ اپنا جو ہے صرف کر رہا ہے، کیا وہاں عدل ہے؟ تو معاشرے کی گراوٹ کو اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں مظلوم ظالم، حالا دو باتیں، ایک ظالم ہے ایک مظلوم، لیکن ہم اس حد کو پہنچ چکے کہ ہمارا مظلوم بھی ظالم ہے. کیسے؟ جہاں اس کا حکم چلتا ہے، جہاں اس کے پاس قوت نافذ ہے، وہاں دیکھیں کیا وہاں وہ انصاف کرے. وجہ، سبب کیا؟ یہ جو فرمایا جا رہا ہے نا، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، یہاں آ کے فرق لگتا. جو اللہ کریم نے حیات بخشی وہ ہے نوری ایمان، اور نوری ایمان، اور صرف ایمان پر جب بات کریں گے تو ایمان ایک دعویٰ ہے، اس میں حقیقت اور اس میں ترقی. اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا میں اپنا سونا اور جاگنا، کیا میں اپنا کھانا اور پینا، کیا میں اپنا بولنا اور سننا، کیا میں اپنی حرکت اور دیکھنا، کیا میں اپنے معمولات، کیا میں اپنی قوت کا تصرف ان اصولوں پر کر رہا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے؟ انتہائی سہل، انتہائی آسان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلنا انتہائی آسان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر ایسے سیدھی ڈالی، ایسے مختلف ٹیڑھی لکیریں ڈالیں، اور درمیان میں جو لکیر آخر میں ڈالی وہ سیدھی ڈالی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارے زندگی کے راستے ہیں, لیکن یہ جو سیدھی لائن ہے ایک سرے سے دوسرے سرے کو سیدھا ملا رہی ہے, بالکل سیدھی, کم فاصلہ, کوئی ٹیڑھا پن نہیں, صراط مستقیم ایسے ہے. اب جب ہم اپنی عملی زندگی میں دیکھتے ہیں معزز سامعین کرام, تو دین اسلام پر عمل پیرا ہونا ہمیں سب سے مشکل لگتا ہے. کیا وجہ ہے؟ کوئی غلط عمل جب کوئی کرتا ہے, اب چوری ڈاکہ عام ہے, لیکن کیا چوری ڈاکہ کرنا آسان ہے؟ اپنی جان بھی ہتھیلی پر رکھنا پڑتی ہے, اور نہ رات اور نہ دن, اور اپنے پکڑے جانے کا خوف الگ, موقع کے نقصان, کہ آپ کچھ بھی ہو سکے. اس ساری تکلیف سے گزر کر جا کر جو عمل کر رہا ہوتا ہے, کیا وہ سارا آسان ہوتا ہے؟ اس کے نزدیک وہ پسندیدہ عمل ہے, اس پسندیدہ عمل کے لیے اور اس کی اپنی انا کی تسکین کے لیے وہ اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالتا ہے, اور آرام کے وقت میں بے آرامی میں ہوتا ہے, لیکن وہ اپنی تسکین کے لیے جا رہا, اسے وہ پسند ہے, وہ چاہتا ہے ایسا کرنا. اب اسی لمحے وہی وقت تہجد کا ہے, کوئی شور و غوغا نہیں ہے, کوئی عملی زندگی میں جو ہے ایک 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 جو ہل جل ہے وہ نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, سناٹا ہے. اب کسی کو وہ پسند ہے کہ اس سناٹے میں اپنی نیند میں خود ہی مخل ہو اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے, وہ ہو اور اس کا اللہ ہو, کیا درکار ہے؟ اس شخص کا ذاتی فیصلہ, اس کی اپنی پسند. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کریم نے تہجد کی توفیق عطا فرمائی اور دوسری طرف اسی مقابلے میں کہہ دیا جائے کہ جو ظلم کر رہا ہے, ڈاکہ کر رہا ہے, اسے بھی اللہ کریم نے توفیق دی کہ وہ جا کر ڈاکہ کرے. استعداد عطا فرمائی, اس کے پاس بھی قوت ہے وجود کی, اس کے پاس بھی ذہن ہے جو ڈاکہ ڈال رہا ہے, اس کے پاس بھی وجودی قوت ہے جو اس کے حضور سجدہ ریز ہو رہا. اب دونوں کے پیچھے انحصار کس بات پر ہے؟ نیت پر. اب جب ہم اپنی عملی زندگی کو دیکھتے ہیں تو جو عمل درست ہے اور اللہ معاف کرے جو عمل غلط ہے, ان دونوں کے پیچھے کیا ہے؟ بڑی بنیادی شے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, مختصر جامع, اور دنیا کے کسی پہلو اور کسی قوم اور کسی وقت میں آپ کا ارشاد عالی اٹھائیں, عین صحیح پیمانہ ہے جواب. انحصار نیت پر, جیسی نیت اس طرف اس کی سفر شروع ہو. اب معزز سامعین کرام, ایسا کریم, ایسا رحیم, ساری زندگی گناہ پر کوئی چلے, ایک دفعہ اس کے حضور صدقے دل سے معافی تو مانگے. یہ معافی ایسی نہیں ہے جیسے ہماری معافیاں ہیں, ہم غلط عمل بھی کرتے ہیں اور پھر ساتھ یہ بھی بول رہے اللہ معاف کرے, اور غلط عمل کیے جا رہے. اب اسے ایک تو ہے نا زیادتی, پھر اسے سینہ زوری بھی کہا جا سکتا ہے. اپنی حیثیت دیکھے, اس فانی جان میں اپنی فرصت کو دیکھے, اور دوسری طرف رب کائنات ہے, خالق مالک ہے, رب العالمین ہے, کہاں جا مقابلہ جوڑا, کیوں اس مردہ حال نے اس سطح تک گرا دیا کہ یہ بھول گیا کہ تو مخلوق ہے اور تیری عظمت عبادت ہے. تیری عظمت تیرا تک متکبر ہونا نہیں ہے, جب تو ذات کی طرف آئے تو کیا ہے؟ یہ مشت غبار, یہ مٹھی خاک کی, جب اس پر ملک الموت وارد ہوتا ہے نا, ایک ایک حصہ وجود کا گلتا ہے, سڑتا ہے, واپس خاک ہوتا ہے, اور ایسا خاک ہوتا ہے کہ اسے ہلا کر بھی دیکھو تو اس خاک میں پتہ نہیں چلے گا کہ یہاں کو وجود بھی مل گیا ہے کہ نہیں. ایسی خاک کبلتی ہے, کہاں جا کر مقابل ہو رہا ہے؟ تو یہ اندھا نہیں ہے, یہ بہرا نہیں ہے, یہ ظلم نہیں ہے, یہ ظلم عظیم نہیں ہے. اور جب یہ اپنی اس حیات پر آتا ہے جو رب کائنات نے فرمایا نور یمشی بھی فی الناس، مخلوق میں چلتا کیسے چلتا ہے؟ ایسے چلتا ہے جیسے اللہ نے پسند فرمایا، پھر یہ اپنی عظمت کو پہنچ رہا ہے. اور یہ جو بات نور کی ہے، روشنی کی ہے، معزز سامعین کرام، پیدائشی طور پر ہر پیدا ہونے والا بچہ اس کے اندر یہ کیفیت موجود ہوتی ہے کہ وہ نوری ایمان حاصل کر سکے، اس میں ترقی کر سکے. اگر یہ بنیادی طور پر اور پیدائشی طور پر وصف نہ ہو تو پھر امتحان نہیں بنتا. امتحان اسی لیے بنتا ہے کہ ہر ایک کو اللہ کریم نے یہ استعداد عطا فرمائی ہے کہ وہ ایمان لا سکے، اس حقیقت کو پہچان سکے اور اس پر عمل پیرا ہو سکے. اب باطنی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی. ظاہری طور پر اس حد تک کی سہولت ہے کہ اگر کوئی کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ لے، اشارے سے پڑھ. ہر انسانی ضرورت کے مطابق احکامات موجود ہیں. اب جب بات اس بنیاد کی کریں گے اور پیدائش سے کریں گے تو اور دونوں عالم خلق عالم امر جہاں سے ابتدا ہوئی، تو اللہ کریم نے احسان فرمایا کہ وہاں سے ہمیں اپنا وہ جو نور کی کیفیت ہے روح کی وہ عطا فرمائی. اب پیدائش میں موجود ہے، جونوں جیسے حال کو وہ جا رہا ہے وہ ایمانی کیفیت نہیں ہے، تو اللہ کریم نے میت فرمایا، اس میں حیات نہ آئی. اب جب حیات نہ آئی تو وہ روحانی کیفیت جو وہ نہ رہی، حیوانی کیفیت حاوی ہوگی. اور جب حیوانی کیفیت حاوی ہوگی تو پھر اس کے اندر اس درجے کی حیوانیت ہوگی، پھر جو کچھ معاشرے میں ہو رہا یہ نتیجہ حیوانیت کا ہے، یہ انسانیت کا نہیں ہے. یہ ایمانیات کی جو کیفیت ہے اور جو ایمان کے نتائج ہیں یہ سارا کچھ وہ نہیں ہے. چونکہ نور ایمان مخلوق میں رہنے کے اسلوب وہ دیتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ ریاست قائم ہوتی ہے جو حقیقی ریاست مدینہ تھی. وہ ریاست مدینہ کا عکس ہر ایک کے قلب میں اس درجے کا پیوست ہوتا ہے، اس درجے کا ثبت ہوتا ہے کہ اعمال وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے پسندیدہ ہیں. اور اگر ایسا نہ ہو تو کتنی جماعت تھی جو منافقین تھے. کیا مدینہ المنورہ میں دفن ہونے والا ایسا بدبخت بھی نہیں ہوا کہ اللہ کریم نے منع فرمایا کہ میرے حبیب ایسے لوگوں کے جنازے میں شرکت نہ فرما، ان کے لیے رحم مت مانگے. تو وہ مدینہ منورہ میں نہیں رہ رہا تھا، ظاہری پہلوؤں میں مزار کیا تھا. آج اگر ہم ظاہری پہلوؤں میں دعوی ایمان رکھیں گے اور اندر منافقت ہوگی اور ہم کہیں گے کہ ہم ریاست مدینہ بنا رہے ہیں، تو کیا ریاست مدینہ پھر ایسے بن جائے گی؟ اور ریاست مدینہ کی جو بنیاد ہے یقین مانے، ہم تو کہتے ہیں نا ٹھہر جو بعد میں فائدہ آئے گا، نہیں، ریاست مدینہ کی بنیاد ہی فائدہ دینا شروع کر دیتی ہے. حقوق و فرائض کی جو تقسیم ہے اس میں مساوات آتی ہے، وہ اصول نصیب ہوتے ہیں جو اللہ کریم نے پسند فرمایا، صراط مستقیم ملتا ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن. اور ہم اگر اپنے گرد و پیش دیکھتے ہیں، ہمارا دعویٰ تو ہے ریاست مدینہ کا، لیکن کیا ہمارے اعمال وہ ہیں؟ کیا ہماری ابتدا وہ ہے؟ کیا ہمارے قوانین کا اطلاق مساوات کے ساتھ ہے؟ تو میں ایک ذیلی بات عرض کروں گا، چونکہ آج کل ہمارے ملک میں ایک سیاسی انتشار کی ایک کوشش ہے اور مسائل ہیں، میں ایک چیز عرض کروں گا. جب بات آئے گی نا وطن عزیز کی، تو ہر پاکستانی کیا کہے گا کہ یہ وطن کس کا ہے؟ یہی دعویٰ ہوگا نا کہ یہ وطن میرا. اسی طرح جب وطن میرا ہے تو میرے وطن کا ہر حصہ میرا ہے، میرے وطن کا ہر ادارہ میرا ہے، میرے وطن کا ہر باسی میرا ہم وطن ہے. آج ہم جس حد کو پہنچ چکے ہیں اس حد میں یہ جو دعویٰ ہے نا ذات کا، اسے ہم نے ایک طرف رکھ دیا ہے، اور اس کے بعد پھر بحث اور تکرار ہے. اب اس کیفیت کو اگر دعویٰ کرنے والا یا اختیار رکھنے والا اس کی نزاکت کو نہیں سمجھیں گے تو ہم نقصان اپنے ملک کا کریں گے، ہم نقصان اپنی قوم کا کریں گے، ہم نقصان اس وطن عزیز پاکستان کا کریں گے. وقتی طور پر مجھے تکلیف ہے، مسائل ہیں، لیکن اگر ان مسائل کو میں اپنے پورے نظام کے ساتھ جوڑ دوں گا تو پھر میں تو اپنے نظام کو اکھیڑنے کا سبب بن جاؤں گا. افراد پر بات کرو، فرد پر بات کرو، پاکستان کے حصوں پر جب بات کرو گے تو اپنی بنیادیں اکھیڑو گے. اللہ کریم کا کرم اور احسان، اس کی مخلوق کا خون لگا ہے اس ملک پر، ہم نہیں ہوں گے، ہم خطا کار ہوں گے، اللہ ہمیں معاف کرے، ہمارے اندر جذبہ نہیں ہوگا، لیکن انشاءاللہ، اللہ نہ کرے کبھی اس ملک پر کوئی سخت عمل آئے، انشاءاللہ اس کی مخلوق ایسی موجود ہے جو پھر اپنا خون اس ملک کے سینچنے میں دے گی. اللہ کریم ہر حال میں اس ملک کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور یہ نصیب ہو. یہ جو فرمان اللہ نور یمشی بھی فی الناس، اس نور کے ساتھ اس مخلوق میں رہنا نصیب ہو جو اللہ نے عطا فرمایا. پھر اس کی عطا کوئی حد نہیں ہے، بندہ نہیں سمجھ سکتا، چونکہ اللہ کی رحمت جو ہے یہ صفت باری تعالیٰ ہے، اور جیسے اس کی ذات لامحدود ہے اسی طرح صفات باری تعالیٰ بھی لامحدود. کہاں عالم امر سے چلے اور کہاں خلق میں آئے، اور پیدائش کا ایک ایک حصہ قرآن کریم بیان فرماتا ہے، حقیقت بتلاتا ہے قرآن کریم کہ تیری حیثیت کیا ہے اور تو کیا تھا، تجھے اللہ کریم نے کیا ہونا عطا فرمایا. اور اس باریکی کو سمجھ جائے اور مخلوق میں وہ انداز اختیار فرمائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم عطا فرمایا ہے، اور نصیب ہوں دونوں پہلو، علوم ظاہر بھی اور علوم باطنی بھی، آپ یقین مانیں اس عالم خلق کی حیات کے تسلسل میں وہ عالم امر میں جھانک سکتا ہے، عالم امر میں داخل ہو سکتا ہے، عالم امر میں اس کی منازل پہنچ سکتی ہے. کہاں عالم امر، کہاں خلق. لیکن وہ تعلق جو بحثیت امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوتا ہے، اس تعلق سے یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے، یہ تعلق اس درجے کی عطا ہے رب کائنات کی، اس مشت غبار کو اس دار دنیا میں ہوتے ہوئے واپس عالم امر میں پہنچا دیتا. اور اللہ کریم ایسے لوگوں تک پہنچنا نصیب فرمائے جو اس قوت کے حامل ہوں، ہم جیسے کمزوروں کو قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کا سبب. اب یہ جوڑ کہاں نصیب ہوا، یہ تعلق کہاں نصیب ہوا، اور اس کی کیا عطا، اتنا قرب الہی نصیب ہوا کہ دنیا و معافی کی جو حدیں ہیں اس بشر کی روح کو نہیں روک سکتی. قوت ایمانی نے وہ جلا بخشی، اس نور نے وہ عطا کی کیفیت، او واپس عالم امر میں پہنچ گئے. اور ہمیں اللہ کریم نے کیسے عظیم مشائخ عطا فرمائے. عالم امر کی جب بات آتی ہے، میں اگلے دن بیٹھا تو کسی نے اسی طرح اسباق کے حوالے سے بات کی، تو میں نے ان کے سامنے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا فکرہ دہرایا کہ شاید یہ انگلیاں زیادہ ہوں اور ان منازل کے حامل جو ہیں وہ لوگ کم ہوں. کہاں عالم امر کی بات، اور حضرت بڑے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں، کیا بندے تو جب عالم امر پہنچا، ابھی تو گھر پہنچا ہے، منازل کی بات تو اس سے آگے آئے گی، تو کیسی عظیم ہستی ہمیں نصیب. تو معزز سامعین کرام، اس کیفیت کو اگر ہم نہیں سمجھتے، اس موت و حیات کی اس کیفیت کو، اور اس موت و حیات کی جو سمجھنے کا حال ہے وہ اس نور ایمان سے اور اس نوری ایمان سے ان حصوں کو نہیں پہچانتے جہاں عملی زندگی ہے, تو پھر ہم نے کیا سمجھا؟ پھر دیکھیں قرآن کریم فرماتا ہے کمم مسلو فی الظلمات لیس بخارج منہا, کیسا وہ یہ حیات اور یہ چلنا پھرنا, کیا اس طرح ہو سکتا ہے؟ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے؟ فی الظلمات, جو اندھیروں میں ہے, لیس بخارج منہا, پھر اس سے نکل نہیں سکتا. جو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک حصہ ہے عمل, اس عمل کے ساتھ پھر نتائج آتے ہیں. اب وہ نتائج رد عمل کی صورت میں ہیں, وہ نتائج اس سے مزید مخلوق کی طرف جو تکلیف کے اسباب ہیں ان کے تحت ہیں, کیا ہیں, لیکن نتیجہ مرتب ہوتا ہے. اب ہر غلطی جہاں ہر صالح عمل نور ہوگا, روشنی ہوگی, ہدایت ہوگی, وہیں ہر غیر صالح عمل جو ہے وہ ظلمت ہوگا, اندھیرا ہوگا, وہ مزید اندھیرے میں ڈوبنے کا سبب ہوگا. اور یہ جو نقصان ہے نا, لیس بخارج منہ, اسے نکل نہیں سکتے. پھر وہی غلطیاں پیاری لگتی ہیں, اچھی لگتی ہیں. گناہ جو ہیں جب عزیز ہونے لگے, گناہ جب ہضم ہونے لگے, یہاں ایک بڑا عجیب سی صورت بھی بن جاتی ہے کہ جب کوئی بندہ غلطی کرتا ہے تو اسے کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے, تکلیف پہنچ جاتی ہے, کسی پہلو سے بھی ہو سکتا ہے, اسے ذہنی تکلیف ہو سکتی ہے, اسے وجودی ہو سکتی ہے, مالی نقصان ہو سکتا ہے, کوئی نقص ہوتا ہے. تو جب بندے مومن کو کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کی بہت بڑی بچت کا سبب ہے. غلطیاں گناہ معاف ہوتی ہیں, اللہ کریم راضی ہوتے ہیں, انعام عطا ہوتا. اب کسی غلطی کی صورت میں کوئی تکلیف پہنچ گئی, یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس غلطی پر جو کچھ صادر ہونا تھا یہ تکلیف ازالہ ہو گئی, اس نے معاف فرما. اب غلطیاں بھی کیے جا رہا ہے اور ہضم ہو رہی ہیں. غلطی کا جو ہاضمہ ہے یہ بدبختی ہے, کھانے پینے کا جو ہاضمہ ہے یہ صحت مندی ہے. اسی کے برعکس جب بات غلطی کی آئے گی تو غلطی ہضم ہونا شروع ہو جائے تو یہ ڈبو دے گی. پھر اس غلط عمل کا جو نتیجہ دوسرا مرتب ہو رہا ہے اس سے نکلا نہیں جاتا, چونکہ اسے وہی زندگی جو ہے وہ خوب لگنا شروع ہو جاتی ہے, وہ پسند کرتا ہے اس زندگی. اب جوں جوں اس غلطی کو پسند کرتا ہے تو اس غلطی کو اختیار کرتا ہے, مزید برائی میں دھنستا چلا جاتا ہے. تو کیا یہی زندگی ہے جس میں اور آپ اپنا وقت بسر کر رہے ہیں؟ نہیں, جس نے پیدا فرمائی ہے اس نے بے مقصد تو پیدا نہیں فرمایا. اگر اسے عظمت عطا فرمائی ہے اپنی عبادت کے لیے تو پھر میاں نتائج بھی تو ہوں. کوئی عمل ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ ہوتا ہے. تو یہ جو خلق کا اتنا بڑا عمل ہے, یہ سارا عمل جو ہے یہ بے مقصد ہے, کیسے ممکن؟ قرآن کریم خود فرماتا ہے, اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ یہ جو تخلیق ہے یہ کوئی مزاح نہیں ہے, کھیل تماشا نہیں. پھر جو دعوت دین اسلام اس انسان کو ہر شے کی تخلیق میں ایک گھاس کے تنکے سے لے کر زمین و آسمان کی جو تخلیق ہے اس کی دعوت جو دی جاتی ہے, سمجھو اس کو, دیکھو کیا ہے بے مقصد. ہر شے کا اگر مقصد ہے تو پھر اس عالم خلق میں یہ جو کلی تخلیق ہے یہ کیسے بے مقصد ہو سکتی؟ تو جب یہ بات نہ سمجھے, حق نہ سمجھے, نور ہدایت نصیب نہ ہو اور یہ اپنا فیصلہ اندھیروں کی طرف لے جائے تو پھر اسے نکل نہیں سکے گا. قَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, کیوں نہیں نکل سکے گا؟ اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال اچھے معلوم ہوتے ہیں, پھر شیطان ان کے اعمال کو انہیں خوبصورت کر کے دکھا رہا ہوتا ہے, اسے وہی برائی اچھی لگ رہی ہوتی ہے, برائی ہضم ہو رہی ہوتی ہے اور فرصت بھی ملتی رہتی ہے. کہاں جائے گا؟ شیطان نے کہا قیام قیامت تک فرصت ہو, روز معاشر کے قائم ہونے تک, اللہ کریم نے سور پھونکے جانے تک اسے فرصت عطا فرمائی, کتنا چل لے گا؟ لیکن ایک طرف محدود ہے, اب وہ معدود جتنا بھی وسیع ہوگا، ایک حد ہے نا، ابتدا ہے انتہا ہے، جتنی بھی وسعت اس میں دے دیں آخر انتہا تو ہے نا، جب انتہا ہے تو پھر کہاں جائے، اختتام کو جائے گا. اب جب اختتام کو جائے گا تو پھر نتائج بھی پائے گا. اور دوسری طرف جب بات آتی ہے کہ لا محدود، ہم نے اگر اپنی زندگی کو دیکھے معزز سامعین کرام، کتنا وقت ہمارا بچپنے میں گزرا، سن بلوغت سے پہلے کتنا وقت گزرا، سن بلوغت کو پہنچے تو معاملات کیا کیا تھے، پھر صحت و بیماری کو دیکھیں، پھر اس سونے اور جاگنے کو دیکھیں، پھر مصروفیات زندگی کو دیکھیں، اور 60 سال اللہ اتنی عمر اس سے زیادہ سب کو دے، لیکن 60 سال کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں تو وجودی استعداد گھٹنا شروع ہو جاتی، کم ہونا شروع ہو جاتی، پھر کم وجود کے ساتھ معاملات دنیا کے بھی ہیں. اس سارے میں دیکھیں نا جی، کتنا وقت ہے جو ہم نے عبادت میں صرف کیا، ایک چوتھائی نہیں بنتا فرصت کی، ایک چوتھائی جو ہے وہ عبادت نہیں بنتی. اس پر انحصار کس کا ہے؟ ابدالآباد زندگی کا. اب ہماری عبادات ایسی نہیں کہ اس سے آخرت میں کچھ چیز تعمیر ہونی ہے. ایمان میں انبیاء کے بعد جو بلند ترین مقام ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. تاریخ صحابہ میں یہ بات ثابت ہے کہ ایسی ہستیاں بھی اللہ کریم نے درجہ صحابیت میں پہنچائیں جنہوں نے ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد ان کی زندگی اتنی محدود تھی کہ وہ عبادات نہیں کر سکے، اللہ کی راہ پر وہ قربان ہو. اب وہ نیت اور کیفیت جس حال سے وہ اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے، جس درد سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھاما، رب کائنات نے اسے منظور فرمایا، درجہ صحابیت نصیب ہوئی، تمام دنیا عمل صالح اختیار کرے، ایمان پر ہو، عمل صالح اختیار کرے، اور ولایت کی بلند ترین جو منازل ہیں وہ بھی ان سب کو نصیب ہوں، پھر ان سب کی شان کو جمع کیا جائے. صحابہ نہیں، تابعین نہیں، تبع تابعین کی ذات نہیں، ان کی جوتی کے ساتھ جو خاک مس ہو جاتی ہے، اس خاک کے اندر اللہ حیثیت ان سب سے زیادہ ہوگی. اتنا اللہ کا احسان ہے اور اتنی اللہ کی رضا نصیب. کیفیت یا حال ذاتی نہیں، بات ذات باری تعالی کی ہے. وہ تعلق جو نوری ایمان کا اللہ کریم نے انہیں عطا فرمایا، جو مقام انہیں عطا فرمایا، یہ غیر صحابہ کا ہو نہیں سکتا. ایسا بھی ہوا، میں نے عرض کیا عبادات کا موقع نہیں ملا، زندگی جو ہے وہ تمام ہو گئی. اب اگر ہم یہ سمجھیں کہ میں نے سارا کچھ جو اخروی حیات ہے اس سارے کا دار و مدار میری عبادات پر ہے، تو بات پھر ذات کی طرف ہم لے آئے. کیا میرا سجدہ اس قابل ہے جو میرے اللہ کی شان ہے؟ اس کے قابل ہے میرا سجدہ؟ اس کے قابل ہے وہ تسبیح جو میں سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی العالی کی عرض کر رہا ہوں؟ اس قابل ہیں یہ الفاظ میرے ادا کرنے کے؟ تسبیح تو اس کی عطا کی ہوئی ہے، تو میرا ادا کرنا، میری نیت، میرا حال کیا ایسا نہیں؟ ہم بڑے کمزور اور گناہگار ہیں. اللہ کریم شرف قبولیت عطا فرمائے، یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ قبول فرما رہا ہے، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے. لیکن اس نور ایمان سے اگر میری معمولات زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے تو یہ کھٹکا ہے، ایک دستک ہے. مجھے سمجھنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کہاں ہوں، کس راہ کو جا رہا ہوں. اور اگر میں نہیں سمجھتا تو اللہ معاف فرمائے. یہ فرمایا نا، فی الظلمات لیس بحارج منہ، ادھر سے نہیں نکل سکتے. کیوں نہیں نکل سکتے؟ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، وہی بھائی اچھا لگ رہا. اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، زہر ہضم نہ ہو تو زندگی کی علامت ہے. زہر ہضم ہو یعنی معدے میں رہ جائے, نکلے نہیں تو موت کا سبب ہے. اللہ کریم ہماری کمی بیشیاں معاف فرمائے, ہمارے گناہ معاف فرمائے, دین کی سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں وہ مثبت کردار عطا فرمائے جو ہم اپنی زندگی کی فرصت ہے اسے اختیار کریں, اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر اس زندگی کی شام ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.